بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान करीम की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह जुहा की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामीन, हमारी ये नशियात मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप आलमी खबरें समाअत फरमाएंगे। खबरों के बाद हालात हाजिरा के जायज़े पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां पेश किया जाएगा। फिर आप समाअत फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। उसके बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा, जिसके बाद आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समाअत फरमाएंगे और आखिर में आज की मखसूस दुआ और उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। तो सामीन, लीजिए अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए और समाअत फरमाइए बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। आइए ये के रिपोर्टों पर ईरान का रद्द अमल। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर पुरतपाक इस्तकबाल। हिंदुस्तान, मुल्क के हालात तश्वीशनाक, अकलियत निशाने पर मोहम्मद अदीब। और लीजिए अब खबरें तफसील से मुलाहजा फरमाइए। ईरान ने एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट को मफरूजों और एक तरफा तजियों पर मुश्तमिल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के वियना हेडक्वार्टर में तैनात ईरान के सफीर मोहम्मद रज़ा गायबी ने IAEA के डायरेक्टर राफ़ाइल ग्रोसी के जारी करदा रिपोर्टों पर फौरी और दो टोक रद्द अमल जाहिर किया है। IAEA के डायरेक्टर राफ़ाइल ग्रोसी ने वियना में 2 रिपोर्टें जारी की हैं, जिनमें से 1 एटमी माहदे और दूसरे सेफगार्ड माहदे पर अमल दरामद के बारे में थी। इन रिपोर्टों पर रद्दमल जाहिर करते हुए ईरान के मुस्तकिल मंदूब मोहम्मद रज़ा गायबी ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें अफसोस है कि पहली रिपोर्ट में ईरान के जामे मुदल्लल और फनी दलायल को नज़रअंदाज और शुदा मफरूजों को की बुनियाद पर सरासर एक तरफा नतीजा बयान किया गया। मोहम्मद रज़ा गायबी ने सराहत के साथ कहा कि ईरान इस रवैये को गैर तामीरी और तेहरान और IAEA के दरमियान जारी करीबी ताउन और राबतों के लिए गैर तामीरी और नुकसानदेह समझता है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि IAEA को ऐसी एक तरफा रिपोर्टों के इजरा से पैदा होने वाले मनफी असरात पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टें ईरान IAEA ताल्लुकात और एटमी माहदे की बहाली के सख्तगीर मुखालफीन को बहाना फराहम कर सकती है। हौज़े इल्मिया कुम के सरबराह आयतुल्ला आराफी ने वेटिकन में कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पाप फ्रांसिस से मुलाकात और गुफ्तगू की है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक हौज़े इल्मिया कुम के सरबराह आयतुल्ला आराफी जब वेटिकन पहुंचे तो पाप फ्रांसिस ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دینی اور مذہبی معاملات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا. آیت اللہ عرافی نے انسانیت کو درپیش نظریاتی، ثقافتی اور سماجی مشکلات کے حل کے لیے آسمانی مذاہب کے درمیان تعامل کی غرض سے اسلام اور مکتب تشیع کی فکری اور روحانی گنجائشوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے معرفت الہی کے فقدان اور روحانی قدروں سے دوری، غیب پر ایمان کا کمزور پڑ جانا، خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ، ظلم، غربت، بھوک، جنگ اور ماحولیات کی تباہی جیسے عوامل کو انسانی سماج کی چیدہ چیدہ مشکلات قرار دیا. حوض علم قم کے سربراہ نے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو گہرے فقہی، قانونی، عقلانی، فلسفی، عرفانی اور کلامی افکار کا خزانہ قرار دیا. پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے. پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کے مطابق منگل کو انقرہ ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کا ترک وزیر دفاع اور اعلی حکام نے پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. ان کے ہمراہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر سرمایہ کاری بورڈ چودھری سالک حسین، معاونین خصوصی طارق فاطمی اور فہد حسین بھی موجود ہیں. وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ وزیراعظم شہباز شریف کا ترکی کا پہلا دورہ ہے، جبکہ وزیر خواجہ بلال بھٹو زرداری بھی ترکی میں موجود ہیں. 3 روزہ دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کی صدر رجب طیب اردوغان سے بالمشافہ ملاقات ہوگی، جس کے بعد وفود کی سطح پر بات چیت کا انعقاد ہوگا. پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے علاوہ دونوں رہنما علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. دونوں رہنما اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ سے مشترکہ خطاب بھی کریں گے، جس کے بعد صدر اردوغان وزیراعظم کے اعزاز میں اشائیہ دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا قومی اسمبلی میں واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور موجودہ اسپیکر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سابق اسپیکر کی جانب سے قبول کیے گئے پارٹی اراکین کے استعفوں کا جائزہ لیں. اسلام آباد میں پارٹی رہنما حماد اظہر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا گیا اور ہمارا ایوان میں واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ہے کہ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر نے ہمارے اراکین اسمبلی کے استعفوں کو قبول کر لیا اور اسپیکر کو فیصلہ کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے. دریاسنا پارٹی کے رہنما فاروق حبیب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی پارلیمنٹ کے ایوان زیری سے استعفیٰ دے چکے اور قاسم سوری نے اس وقت بطور اسپیکر استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انٹس کمیشن کے اجلاس کے دوران ہندوستان نے پاکستان کو سیلاب سے متعلق پیشگی اطلاع کی فراہمی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اعتراضات پر بات چیت کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کے مطابق 1960 کے سندھ تاس معاہدے کے متعلقہ دفعات کے تحت یہ اجلاس ہر سال پاکستان اور ہندوستان میں ہوتا ہے اور اسی سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان کے انٹس کمیشن کا 118واں 2 روزہ اجلاس ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقد ہوا. اجلاس میں 6 رکنی پاکستانی وفد کی قیادت پاکستان کے انٹس واٹر کمشنر سید محمد میر علی شاہ، جبکہ ہندوستانی وفد کی سربراہی ہندوستان کے انٹس واٹر کمشنر اے کے پال نے کی. منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پانی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں سیلاب کی معلومات کا پیشگی اشتراک دوروں معائنوں کا پروگرام اور 31 مارچ 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے مستقل انٹس کمیشن کی رپورٹ پر دستخط شامل تھے. ہندوستان کے معروف سیاستداں اور سابق ممبر آف پارلیمنٹ محمد ادیب نے ملک کے موجودہ حالات کو تشویشناک قرار دیا ہے. نئی دہلی میں جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق سابق پارلیمنٹ محمد ادیب نے ہندوستان کے ممتاز مسلم سیاستدانوں اور دانشوروں کے نمائندے اجلاس میں کہا کہ ملک میں مذہبی اقلیتوں اور سماجی اقتصادی پسماندگی کا شکار شہریوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ محمد ادیب نے چند روزہ قبل نئی دہلی میں منعقدہ اجلاس میں کہا تھا کہ ملک کے بنیادی ڈھانچے کی روح کو کھلے عام نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں کے نمائندہ اجلاس کا مقصد مسلمانوں کے تمام طبقات کی اس طرح رہنمائی کرنا ہے جس سے معاشرے میں موجود مایوسی ختم کر کے انہیں موجودہ حالات کے مقابلے کے قابل بنایا جا سکے اور ملک کے سیکولر عوام کے آئیڈیا آف انڈیا کا دفاع کیا جا سکے جس کی آئین ہند اجازت دیتا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت پر سخت حملے کیے ہیں۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک وزیراعظم نریندر مودی کی نوٹ بندی کی چوٹ کو ابھی نہیں بھولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی کی نوٹ بندی سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی نے 8 نومبر 2016 کو اچانک نوٹ بندی کے نام پر پورے ملک کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمنی جوانوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سعودی عرب اور اس کے اعلی کاروں کے محاصرے میں پھنسنے والے شہریوں کو راشن اور غذائی اشیاء پہنچانے کے لیے میزائل کا استعمال شروع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فوج اور عوامی رضاکار فورس کے نوجوانوں نے محصور شہر الدرہمی کے لوگوں کو غذائی اشیاء پہنچانے کے لیے میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے جسے انہوں نے فوڈ میزائل کا نام دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
سامعین، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمعین، جہاں بعض عرب ممالک خفیہ یا اشکارا طور پر غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ دوستانہ اور سفارتی تعلقات کی برقراری میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں وقتاً فوقتاً پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی برقراری کے لیے خبریں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستانی نژاد کچھ امریکی شہریوں نے تل ابیب کا دورہ کیا، جبکہ اسرائیل کے صدر نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے رابطوں کی خبریں دی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے خبریں کیوں میڈیا پر آتی رہتی ہیں؟ یہی سوال جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور کالم نویس سید اسد عباس سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ پاکستان کے اندر، یعنی کیا میں پاکستان کے بعد سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو اسرائیلی صدر نے قائد اعظم کو اس حوالے سے تار بھی لکھا، جس کا قائد اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کراچی میں سفارت خانہ قائم کرنے کی کوششیں، جب انہیں اندازہ ہوا کہ سفارت خانہ تو قائم نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تجارتی تعلقات جو ہے وہ بڑھانے کی کوششیں جو ہیں کی گئی۔ پاکستان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک حلقہ ایسا موجود ہے جو ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اسرائیل کے ساتھ, اب یعنی وہ لوگ کوئی ایز سچ کوئی جسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی معروف لوگ نہیں ہیں, غیر معروف لوگ ہیں, لیکن ایک سرکل کے طور پر, ایک پریشر گروپ کے طور پر نیچے کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی, اور یقیناً یہ لوگ ویسٹرن اپنے جو مقاصد ہیں اس کے لیے جو ہے کوآپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہیں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے فضا جو ہے اس کو سازگار کیا جائے. یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ویسٹرن اس کے اوپر ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گزشتہ دور کے اندر ایک خاتون جو ہے اس نے یعنی یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اسلامی حوالہ دیتے ہوئے جو ہے وہ بات کی تھی. اسی طرح سے بعض ہمارے جرنیل ہیں اس طرح کے جن کے زبان سے یہ بات سنی گئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے. اب جب کہ عرب ریاستیں جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد کے اندر اسرائیل کو جو ہے وہ قبول کر رہی ہیں, بالخصوص جو مین عرب ریاستیں ہیں اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر رہی ہیں, تو اس تناظر میں بھی بعض آوازیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اٹھتی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک دورہ جو ہے وہ امریکن جو پاکستانی سٹیزنز ہیں, جو لوگ یہاں پر مثلا پاکستان سے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے ہیں, ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے اسرائیل کے اندر ایک دورہ کیا, جس میں ہمارے پی ٹی وی کا ایک اینکر جو ہے وہ بھی موجود تھا, جس کے حوالے سے خبر جو ہے وہ جب لانچ ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو پی ٹی وی سے جو ہے وہ بے دخل کیا گیا. دیکھا جائے تو ہماری حکومتی پالیسی اور ہماری عوام جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. بعض ہلکے ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں, اس کے مختلف دلائل جو کہ جس طرح سے عرب ریاستوں کو دلائل دیے گئے ہیں کہ اس میں ہمارا معاشی بینیفٹ ہے, ہمیں عالم اسلام کے مسائل سے کیا لے کر لینا دینا, یا فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ خود حل کرے, اس طرح کے دلائل دے کر جو ہے لوگوں کو اس جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اندر جو مین لیڈرشپ اس وقت موجود ہے وہ قطعاً بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ غداری کی جائے, یا فلسطینیوں کے یعنی حقوق کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور اس حوالے سے ہمارے جو بانیان ہیں یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال, ان کے باقاعدہ طور پر واضح موقف موجود ہے, اور ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہم نے کسی طور بھی اس ریاست کو قبول نہیں کرنا. پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں استعمال ہو سکتا ہے, یعنی اس سے آپ سفر کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر اسرائیلیوں کی یہی کاوش ہے کہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے, اور آہستہ آہستہ یعنی تمام مسلم ریاستیں جو ہے نا ان کے اندر سے یہ اسرائیل مخالف جذبہ یا اسرائیل کے حوالے سے جو ایک معاندانہ رویہ ان کے اندر موجود ہے اس کو ختم کیا جائے, اور مختلف یعنی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیزز بنائی ہوئی ہیں, کسی کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ریلیشن میں آ جاتے ہیں, کسی کے ساتھ وہ تجارتی تعلقات بنا لیتے ہیں, کسی کے ساتھ سفارتی تعلقات, یعنی اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے, اپنی انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور اس میں انہیں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے, جس میں افسوس کی بات ہے کہ عرب ممالک نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے, اور یعنی اپنے معاشی مفادات کے لیے عالم اسلام کا ایک اہم مسئلہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بیک آف کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں, اور اب تو ماشاءاللہ عراقی پارلیمنٹ جو ہے اس نے بھی ایک قانون پاس کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو بھی روابط کرے گا اس کی سزائے موت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر اس طرح کی آوازیں اٹھنی چاہیے کہ اس غاصب ریاست کے خلاف جو ہے وہ یعنی قیام کیا جائے, اور اس غاصب ریاست کو جو لوگ قبول کر رہے ہیں ان کو عالم اسلام کے اندر پذیرائی نہ ملے. یہ تو آپ دیکھیں کہ 74 سالہ جو ہماری تاریخ ہے عالم اسلام کی اور فلسطین مسئلے یعنی قضیہ فلسطین کی, اس سے تو یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس غاصب ریاست کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق, یعنی آپ اس کو کہیں کہ سفارتی تعلق ہو, تجارتی تعلق ہو, یا اور کسی معنی میں ثقافتی عنوان سے اگر آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں, یہ بنیادی طور پر فلسطین کوز کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. یہ ریاست جو کہ ایک غاصب ریاست ہے, اس کو اگر آپ اس کے ساتھ نارملائز کرتے ہیں اپنے حالات کو, یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ فلسطینیوں کی کمر میں پشت میں ان کے خنجر کھونپیں گے اور اس کو ایک لیگیلٹی دیں گے, اس کو ایک قانونی حیثیت دے دیں گے اس ریاست کو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے لیے یہ قطن بھی درست نہیں. اگر ہم آج اس ریاست کو قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے, اسی طرح سے پھر آئندہ آپ کے عالم اسلام کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے اس کو آپ اسی طرح سے پھر قبول کرتے جائیں گے, یعنی اپنے معاشی مسائل, اپنے مفادات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے, ملکی مفادات کو, یا ملکی مفادات کے بجائے آپ, میں اس کو کہوں گا کہ یعنی سلطنتوں کے اور ریاستوں کے جو حاکم لوگ ہیں ان کے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلے کرتے جائیں گے, تو پھر عالم اسلام کی کوئی حیثیت یا کوئی مقام نہیں رہ جائے گا, اور اس کی وہ جو ایک ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ ایک قوت ہے, وہ قوت کا تاثر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. پھر آپ کا حج اور یہ اس طرح کی عبادات جس میں آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ایک امت ہیں اور آپ ایک گروہ ہیں, وہ سارے کا سارا بے معنی ہو جائے گا. لہذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ مقاومت دکھائی جائے, صبر کیا جائے, اگر آپ کو کوئی ایسا معاشی فائدہ جو کہ اسرائیل سے حاصل ہوتا ہے اس کو کہیں اور سے حاصل کریں. آج دنیا بہت وسیع ہے, اسرائیل ہی وہ واحد دنیا کے اندر ملک نہیں رہ گیا جس کے ساتھ آپ تعلقات قائم کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ اکانومی چل سکتی ہے یا آپ کے اس میں بہتری آ سکتی ہے. آج ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, ہم امریکہ کی یعنی غلامی کے اندر اس حد تک جا چکے ہیں کہ اس کے ہر غلط اور صحیح بات کو جو ہے وہ قبول کرنے پہ آمادہ ہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, میرا خیال ہے امت مسلمہ کے تمام قائدین کو, اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا یعنی آئندہ کا ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے.
سمین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. و سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, چھوڑ کر قدم ان کے اڑنا تو ہواؤں میں, چھوڑ کر قدم ان کے سے ہے, قرب حق کے زینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, آپ کے قدم جب سے روشن ہے آج بھی مدینے کا,
ذرہ ذرہ روشن ہے, آج بھی مدینے کا بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں,
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں.
قرآن پنج تن کی وہ صورت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام,
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام.
کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ,
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ.
مریم تو عابدہ عبادت ہے فاطمہ,
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جو فاطمہ معصومہ کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اسے جنت نصیب ہوگی. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ایک بلند و بالا مقام کی حامل خاتون تھی. ائمہ طاہرین علیہم السلام نے آپ کا تذکرہ بڑے ہی احترام سے کیا ہے, یہاں تک کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت سے پہلے ان معظمہ کا نام بعض ائمہ کی لسان مبارک پر جاری ہوا ہے, اور بہت سی روایتیں بیان کی ہیں جن میں سے صرف ایک روایت پر یہاں اکتفا کرتے ہیں. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں ولادت سے قبل آپ کی زیارت اور مقام دفن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قم شہر ہمارا حرم ہے، وہاں میری اولاد میں سے فاطمہ نامی ایک خاتون دفن ہوگی، جو بھی ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے بہشت ثابت ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ قول اسلام کی اس معزز خاتون کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں۔ بے شک یہ اس عظیم خاتون کی ذاتی فضیلتیں ہیں کہ آپ اس عظیم مقام و منزلت کی حامل قرار پائیں، ورنہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کی کل تعداد 27 تھی، کہ جن میں سے یہ معزز خاتون ستارے کی مانند زوفشاں ہیں، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے بعد باقی بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی آپ کا ہم پلہ نہیں ہے۔ آپ وہ ماہ تابہ ہیں جنہوں نے برج امامت سے طلوع کیا اور آغوش امامت میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنی آغوش میں امامت کو بھی پروان چڑھایا تھا، چونکہ آپ امام کی بیٹی، امام کی بہن اور امام کی پھوپھی ہیں۔ آپ کے سب عزیز و اقارب امامت کے مشعلدار، ہدایت کے پرچمدار، فضیلت کے مینار اور ولایت کے ستون ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ تقویٰ اور شرافت میں تاریخ کی ایک بے نظیر شخصیت ہیں۔ فطری سی بات ہے کہ ماں باپ کی شخصیت کے اولاد کی روح اور جسم پر اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خصوصیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے وجود میں بھی ظاہر ہوئی۔ آپ کو دونوں طرف سے فضائل ہی فضائل وراثت میں ملے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی باقی اولاد پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی برتری کا راز شاید اسی نقطے میں پنہا ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس راہ میں حضرت کی ذاتی سعی و کوشش بے اثر تھی، بلکہ تمام انفرادی شائستگیوں کے علاوہ جو آپ نے اپنی ذات میں ایجاد کی تھی، ان عوامل و اسباب سے بھی اخلاقی اور علمی ترقی کے مراحل کی تکمیل ہوئی۔ سامعین، قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انسان کی تخلیق کا ہدف خدا کی عبادت و بندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس اہم ہدف کو سمجھ چکے ہیں، وہ اس عظیم ہدف تک پہنچنے کے لیے دن و رات سعی و کوشش میں مشغول رہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں خدا کی عبادت و بندگی کا ایک بے مثال نمونہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی عبادت اور شب بیداری ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری 17 دن موسیٰ بن خزرج کے گھر میں دن رات کی عبادت میں بسر کیے۔ بیماری کے باوجود ایسا طرز عمل اس کنیز خدا کے خضوع و خشوع کی ایک جھلک ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اسلام اور آل محمد کے علوم سے آگاہ تھیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا حدیث کی بھی راوی تھیں، اور چند احادیث کی اسناد میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا نام درج ملتا ہے۔ عظیم فقیہ علامہ امینی علیہ الرحمہ نے کتاب الغدیر میں ان میں سے بعض احادیث سے استناد بھی کیا ہے۔ ان احادیث کو نقل کرنے سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے بلند علمی مقام کی حکایت ہوتی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو قم میں معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ اگرچہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے مقام و عصمت پر شواہد و قرائن بہت زیادہ ہیں، تاہم امام علیہ السلام کا یہ فرمان بھی شاید اشارہ ہو کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا عصمت کے مقام کی حامل ہیں۔ یہ کلام اس امر کو بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ لقب معصومہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے فاطمہ کبریٰ کو عطا ہوا ہو، ورنہ ان کا نام معصومہ نہیں تھا۔ انبیاء و اولیاء علیہ السلام کی شفاعت کا عقیدہ مذہب شیعہ کی ضروریات میں سے ہے، اور اس امر میں کوئی تردید نہیں ہے۔ شفاعت کے اعلیٰ ترین مقام پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں، کہ جسے قرآن کریم میں مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خانوادہ رسول کی دو خواتین عظیم مقام شفاعت کی حامل ہیں۔ ایک خاتون محشر صدیقہ اطہر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسری شفیعہ روز جزا حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا، کہ جن کا مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا پہلی ذی القعدہ سن 173 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بغداد میں شہادت واقع ہو گئی اور آپ آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی کفالت میں قرار پائیں۔ سن 200 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے شدید اصرار کر کے خراسان بلوا لیا۔ امام علیہ السلام تمام اعزاء و اقربا کو مدینہ منورہ میں چھوڑ کر خراسان تشریف لے گئے۔ امام علیہ السلام کی ہجرت کے ایک برس بعد جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے ملاقات کے شوق میں اور سیرت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنے کچھ بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ خراسان کی طرف چل پڑی۔ اس سفر کے دوران ہر مقام پر اپنے بھائی کی مظلومیت کا پیغام دنیا والوں تک پہنچاتی ہوئی ایران کے شہر ساوا پہنچی۔ ساوا کے رہنے والوں نے کہ جو دشمنان اہل بیت تھے عباسی حکومت کی طرف سے ماموریت کی بنا پر اس کاروان کا راستہ روک لیا اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تشریف لائے ہوئے بنی ہاشم کے ساتھ جنگ کرنے پر اتر آئے اور نتیجے میں تمام جوان شہید ہو گئے۔ حتیٰ ایک روایت کی بنا پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو بھی زہر دے دیا گیا تھا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت کے بعد جتنی ترغیب آپ کی زیارت کے سلسلے میں دلائی گئی ہے اتنی ترغیب کسی بھی نبی یا اولیاء خدا کے سلسلے میں نہیں ملتی۔ 3 معصوم شخصیت نے آپ کی زیارت کی تشویق دلائی ہے۔ جن روایات میں آپ کی زیارت کی ترغیب دلائی گئی ہے ان میں سے بعض آپ کی اولاد سے قبل معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی تھی۔ بعض روایات میں تو اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس وقت آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ 3 معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے ثواب میں جنت نصیب ہوگی۔ معصومین علیہ السلام کی زبان سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی فضیلت کے سلسلے میں چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ محدث و فقیہ علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو ان کی زیارت کرے گا اسے جنت نصیب ہوگی۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے بھی قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی وہ جنتی ہے۔ اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، زیارت معصومہ جنت کے برابر ہے۔ سامعین، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا ایک مشہور و معروف لقب کریمہ اہل بیت بھی ہے، جسے آپ کے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے دیا تھا۔ ظاہراً یہ لقب ایک خواب سے منسوب ہے جسے آیت اللہ العظمیٰ سید محمود مرعشی نجفی، جو کہ آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کے والد ماجد تھے، نے دیکھا اور اس میں کسی معصوم نے حضرت معصومہ کو کریمہ اہل بیت کے نام سے پکارا اور آیت اللہ مرعشی کو آپ کی زیارت کی تاکید فرمائی۔ حکایت کچھ یوں ہے، آیت اللہ مرعشی کے والد گرامی بہت اشتیاق رکھتے تھے کہ جس طریقے سے ممکن ہو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر سے آگاہ ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک مجرب چلہ شروع کیا اور 40 رات تک اس مخصوص ذکر کا ورد کیا، اس امید پر کہ شاید خداوند عالم کسی طریقے سے ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک سے آگاہ فرمائیں۔ 40ویں رات جب آپ ذکر اور توسل سے فارغ ہو کر آرام کر رہے تھے تو عالم خواب میں امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کریمہ اہل بیت کے حضور میں جاؤ۔ آپ نے سوچا کہ کریمہ اہل بیت سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس لیے کہا کہ میں نے یہ خط اسی لیے کیا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کا نشان مل سکے اور میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری مراد معصومہ کی قبر مبارک ہے جو قم میں ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو سفر کی تیاری کا ارادہ کیا اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے قم کی طرف روانہ ہوئے۔ کریمہ اہل بیت نامی کتاب کے مؤلف رقم تراز ہیں۔ آیت اللہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کئی بار مؤلف کے لیے بیان فرمایا ہے۔ دینی متون اور منابع میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے تمام فرزندوں میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے ہم رتبہ نہیں ہے۔ خاتمۃ المحدثین شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہا کہتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سب سے افضل سیدہ جلیلہ اور معظمہ فاطمہ ہیں، جو معصومہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے علمی مقام کے بارے میں تاریخ کی معتبر کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ ایک دفعہ اہل تشیع کے کچھ افراد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کچھ سوالات کے جواب دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ سفر پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان سوالات کے جوابات لکھ کر ان تک بھجوا دیا۔ وہ جواب لے کر مدینے سے باہر نکلے کہ راستے میں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب امام علیہ السلام نے ان کے سوالات اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوابات کو ملاحظہ فرمایا تو تین بار فرمایا، تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ سامعین، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور ان کے مقام و منزلت کے بارے میں رہبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قم قیام کے دوران مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی زیارت کرتا اور وہاں چند گھنٹوں کے لیے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتا اور معمولاً میری مشکل حل ہو جاتی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور نہضت ولایت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا شہر قم کو قم بنانے اور اس مذہبی اور تاریخی شہر کو عظمت بخشنے میں جو کردار ہے وہ ناقابل تردید ہے۔ سامعین، اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے دامن میں تربیت پانے والی اس عظیم خاتون نے اپنی ہجرت کے ذریعے ائمہ علیہ السلام کے اصحاب اور چاہنے والوں کے درمیان اور مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے راستے میں لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ولایت کا بیج بو دیا اور شہر قم میں اقامت گزین ہو کر اس بات کا سبب بنی کہ یہ شہر اس دور کی جاور حکومتوں کے ظلمتوں اور زمانے کی تاریکیوں میں معارف اہل بیت کے مرکز کی حیثیت سے جگمگا اٹھے اور ایک ایسا مرکز بن جائے کہ جہاں سے علم کی روشنی اور معارف اہل بیت کا نور پوری اسلامی دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچ جائے اور آج قم پوری دنیا میں موجود تشنگان علم کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ ہے کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہ کا صدقہ۔ خدایا ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے سرفراز فرما۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہم بھی اس موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 11 خرداد، 1 ذی قعدہ اور 1 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم ذی قعدہ سن 173 ہجری قمری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ آپ دو اماموں یعنی اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اپنے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سائے شفقت میں پروان چڑھیں، چنانچہ آپ اپنے وقت کی زبردست عالمہ اور محدثہ ہونے کے ساتھ ہی زہد و تقویٰ میں بھی نمونہ سمجھی جاتی تھیں۔ مامون کے اصرار پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے مدینے سے توس چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے بھائی سے دوری برداشت نہیں کی اور بھائی کے دیدار سے پہلے ہی قم شہر میں آپ وفات پا گئیں۔ قم میں آپ کا روضہ خاص و عام کی زیارت گاہ ہے اور آپ کے جوار میں دنیا کا سب سے بڑا حوضہ علمیہ ہے جو اسلامی افکار کی نشر و اشاعت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یکم جون سن 1903 عیسوی کو برصغیر کے قدیم اور معروف اخبار زمیندار کا اجرا ہوا۔ اس اخبار کی اشاعت مولوی سراج الدین احمد خان نے کی تھی۔ اس کے اجرا کا نصب العین دیہی آبادی کی اصلاح و ترقی تھا۔ مولوی سراج الدین کے انتقال کے بعد زمیندار کے مدیر ان کے صاحبزادے مولانا ظفر علی خان بن گئے۔ ان کے مدیر بنتے ہی زمیندار کے جسم میں ایک نئی روح پڑ گئی اور یہ انگریزوں کے جبر و استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف مظلوموں کا سب سے بڑا ترجمان بن گیا۔ مولانا ظفر علی خان نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس اخبار کو چلایا اور ان کی وفات کے بعد 60 سال کی ہنگامہ خیزی کے بعد اخبار نے بھی دم توڑ دیا۔ یکم جون سن 1986 عیسوی کو پرائمری اسکول کے بہت سے بچوں نے خط لکھ کر دنیا بھر کے بچوں سے مطالبہ کیا کہ سب بچے مل کر ایک دن کو یوم امن کے طور پر مخصوص کر دیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کے اعتقادات پختہ ہیں، وہ ہم کو اپنے بچوں کی حیثیت سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کون سی دنیا خلق کی ہے؟ کیا وہ اس مسئلے کی طرف متوجہ ہیں کہ اگر ان کی نیوکلیائی مشینوں میں معمولی سی بھی غلطی ہو جائے تو ہماری نشو نما کا ہرگز سوال پیدا نہیں ہوتا؟ ہم اپنی ترقی اور نشو نما کے وسائل و امکانات چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس کے بعد سے 1 جون کو بچوں کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے اور ہر سال اسی مناسبت سے پوری دنیا میں جشن منائے جاتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود بچوں کی تمام تر آرزوؤں کے برخلاف آج بھی 60 لاکھ سے زیادہ بچے ہر سال صرف کم خوراکی کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.